بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 113 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 113 میں امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. امام صاحب فرماتے ہیں: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب، اور ہر وہ چیز جس کا میں نے وصف کیا اور بیان کیا ہے اس تمہارے لیے اس کتاب میں، فهو عن الله تعالى، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، وعن اصحاب وعن التابعین، اور صحابہ اور تابعین سے ہے، وعن القرن الثالث الى القرن الرابع، اور تیسرے اور چوتھی صدی سے ہے، تیسری اور چوتھی صدی سے ہے. امام بربهاري رحمہ اللہ اپنی اس پیاری کتاب میں اس پیاری کتاب کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں. عظیم کتاب ہے، دین کے اصول کا بیان ہو رہا ہے، ایمان کے اصول کو بیان فرما رہے ہیں اور اس کتاب کی اہمیت بیان کر رہے ہیں. اور اس کتاب کی حقیقت کیا ہے، اس کتاب کے اندر کیا ہے، جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ کہاں سے لے کے آئے ہیں، دلائل کیا ہیں، کیا بغیر دلیل کے کوئی بات ہوئی ہے یا دلائل کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں. فرماتے ہیں: جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے اس کتاب، جمیع ما وصفت لک، اس کتاب کے اندر تمہارے لیے، اے اس کتاب کو پڑھنے والے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قرآن مجید میں سے دلیل کو پکڑی ہے اور اسی کی روشنی میں مسائل بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنت سے، صحابہ سے اور تابعین سے، اور جو سب سے بہترین زمانے ہیں، تیسری صدی یا تیسرا زمانہ اور چوتھا زمانہ یا چوتھی صدی جو ہے، وہاں سے اور ان کے اقوال سے ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے. فضلت شیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: امام بربهاري کے اس قول کے تعلق سے: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عند الله تعالى، یعنی جميع ما ذكر في هذا الكتاب من اصول الاعتقاد فانه ماخوذ من كتابي والسنه، جس کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے عقیدہ کے اصول میں سے، وہ کتاب اور سنت سے لیا گیا ہے. ما اتى المؤلف بشيء من عنده رحمه الله، مصنف رحمه الله نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لے کے آئے، بل بما كان عليه سلف هذه الامه، بلکہ وہ چیزیں لے کے آئے ہیں اس کتاب میں جس چیز پر اس امت کے سلف ہیں، سلف صالحین تھے. ولا احدث قولا من عنده، اور اپنی طرف سے کوئی بھی نئے قول نئی بات ایجاد نہیں کی. انما هو حکایہ لما فی الکتاب والسنہ، بلکہ جو کچھ بھی اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ کتاب اور سنت سے بیان کیا گیا ہے. وما علیہ سلف هذه الامه، اور جس چیز پر اس امت کے سلف صالحین تھے، فهو يصف الطريق السليم، صنف جو اس کتاب میں صحیح راستے کو بیان کر رہے ہیں، الذي من سلكه نجا باذن الله، وہ راستہ ہے جس نے بھی اس راستے کو اپنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نجات پانے والا ہے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بربهاري کے اس قول کے تعلق سے شیخ صاحب فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: لأنه مستند اما الى القرآن الكريم واما الى السنة النبوية فهو عن الله وعن رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کا مستند اعتماد، اس کتاب کی اساس جو ہے یا تو قرآن مجید کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہے. بس اللہ تعالیٰ کی سے یعنی قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان مسائل کو لیا گیا ہے. عن اصحاب عن التابعین سے مراد شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وكذلك ما ذكر في هذا الكتاب فهو عن القرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وہ اس کتاب میں جو بیان کیا گیا ہے وہ القرون المفضلة جو ہیں جو بہترین زمانے ہیں جن کی مدح اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. قال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي عمار بن محسن رضي الله تعالى عنه لا ادري ذكر بعد قرني اثنين او ثلاثه. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم قرنی سب سے بہترین میرا زمانہ ہے. ثم الذين يلونهم پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. ثم الذين يلونهم پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. راوی سیدنا عمار بن محسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا ادری ذکر بعد قرن اثنین و ثلاثہ. میں بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد دو صدیہ بیان فرمائی ہیں یا تین. یعنی قرون مفضلہ جو ہیں جو سب سے بہترین زمانے وہ تین ہیں یا چار ہیں. شیخ صاحب فرمان تسمى القرون المفضلة ان القرون المفضلة کہا جاتا ہے هي اربعة قرون او ثلاثة قرون چار ہے یا تین ہے لیکن سب سے بہترین زمانے ہیں. امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاقتداء بهم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کے اقتداء کی جائے. واللہ جل وعلا يقول اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان الى اخر الايه سوره التوبه ایت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والسابقون الاولون اور سبقت لینے والے جو اولین جماعت ہے جو پہلے لوگ ہیں مہاجر انصار میں سے صحابہ میں سے والذین اتبعوہم باحسان اور وہ جو ان کی اتباع کرتے احسان کے ساتھ یہ شاہد ہے. شخص فرماتا قرون مفضلۃ التابعون اتباع التابعین. قرون مفضلۃ جو ہے تابعین اور اتباع التابعین کی جماعت ہے. قال كانوا يتبعون السابقين الاولين من المهاجرين والانصار باحسان. اور یہ کیوں بہترین زمانے کے لوگ ہیں؟ بہترین زمانے کیوں تھے حقیقت میں؟ کیونکہ یہ اتباع کرنے والے تھے السابقون الاولون کی جو سبقت لے گئے پہلے لوگ مہاجر انصار میں سے. اور کیسے اتباع کرتے تھے؟ باحسان. اسے انڈر لائن کریں. یہ لازمی ہے. اگر اتباع میں احسان نہیں تو پھر اتباع ہی نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے بڑی پیاری بات شیخ صاحب فرماتے یعنی باتقان. احسان کا مطلب ہے اتقان پرفیکشن کے ساتھ. یعنی اتباع کرنے کا حق ادا کرتے ہیں. صرف زبانی کلام اتباع نہیں کرتے کر کے بھی دکھاتے ہیں اور احسان کا حق ادا کرتے ہیں مکمل پرفیکشن کے ساتھ. یعنی جو انسان کوئی عمل اپنے دل سے کرتا ہے ہمیں پتہ ہم کیسے کرتے ہیں. دیکھ ہم عمل دو طریقے سے کرتے ہیں اپنی زندگی روزمرہ زندگی میں. ایک وہ عمل جو اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں سے اپنے سوٹ سے کرتے ہیں اور دوسرا وہ جو اپنے دل سے کرتے ہیں. یہی ہاتھ ہوتے ہیں یہی آنکھیں یہی پاؤں یہی جسم ہوتا ہے دونوں عمل برابر نہیں ہوتے کبھی. پرفیکشن کہاں پہ ہوتی ہے؟ جو دل سے کیا جاتا ہے. ہم بھی جانتے ہیں دیکھ لیں کوئی بھی کام دیکھ لیں آپ. سبحان اللہ. صحابہ اور سلف کی اتباع کرنی ہے تو احسان کے ساتھ کرنی ہے ورنہ اتباع سمجھی نہیں جائے گی اس میں نقص ہوگا. وہ نقص والے اتباع میں وہ درجہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا جو اتقان اور احسان میں ہے جو اصل حقیقت ہے سلفیت کی. ہم سلفیت کے اساس کی بات کر رہے ہیں اس وقت. ذرا غور سے بڑی علمی بات اور پیاری بات یہاں پہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں. اتباع کی بات صرف نہیں بلکہ اتباع بھی احسان کی بات ہوئی ہے اور احسان اتقان ہے. اچھا آگے سنیں. فرماتے ہیں الاحسان مراد به الاتقان الذي ليس فيه غلو وليس فيه تساهل. اسے پھر انڈر لائن کریں. اتقان سے پرفیکشن ہوتی کیا ہے؟ احسان ہوتا کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں احسان سے مراد اتقان ہے جس میں نہ غلو ہے اور نہ ہی تساہل ہے، افراط و تفریط نہیں ہے، حدود کے اندر ہے، نہ تو غلو حد سے گزر جانا ہے اور نہ ہی کوئی کمی ہے اس کے اندر، اسے پرفیکشن کہتے ہیں۔ پرفیکشن وہ نہیں ہے کہ اب حد سے گزر جائے، کیا خیال ہے؟ فجر کی نماز اب پرفیکٹ پڑھتے ہیں، تین رکعت پرفیکشن ہے؟ وہ تو نماز ہی نہیں ہے۔ اچھا بغیر اطمینان کے پرفیکشن ہے، وہ بھی نماز نہیں۔ اگر رکن چھوٹ جائے نماز کا تو نماز باطل ہے، سبحان اللہ۔ تو پرفیکشن کس میں ہے؟ اتباع بے احسان میں۔ ہم ویسے نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تو ہماری نماز میں اتقان میں پرفیکشن ہے۔ اگر ویسے پڑھنا چاہے جو ہم چاہتے ہیں تو اس میں اتقان نہیں ہوئے۔ خوارج کی نماز کو دیکھ لیں، اس میں کیا تھا؟ ان کی زندگی میں غلو تھا، وہ ان کی نماز میں بھی نظر آ گیا، سبحان اللہ۔ تو غلو سے کام لینے سے کوئی اتقان، کوئی پرفیکشن ہو ہی نہیں سکتی۔ کام کس سے لیا جاتا ہے؟ اتباع بے احسان سے۔ اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وَيَكُونُ عَنْ عِلْمٍ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ، تیسری بات اتقان میں، پرفیکشن میں، نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے، نہ تساہل ہے۔ تیسری اہم بات کیا ہے؟ وَيَكُونُ عَنْ عِلْمٍ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ، اور علم کی بنیاد پر اتقان ہوتا ہے، جس پر صحابہ اور سلف تھے۔ اگر علم نہیں ہے تو اتقان ممکن نہیں ہے۔ وہ کس چیز پر تھے یہ جاننا لازمی ہے، تو علم کا ہونا لازمی ہے۔ ھذا ھو الاحسان، اسے احسان کہتے ہیں۔ احسان میں تین چیزیں آ گئی ہیں، علم ہے اور غلو کی نفی ہے اور تساہل کی نفی ہے، یہ احسان ہے۔ اگلی بات اس سے بھی پیاری ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم فضل شیخ علامہ شیخ صالح بن فوزان کی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فَكَمْ مِمَّنْ يَدَّعِي أَنْهُ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ وَلَكِنُ لَا يَتَّبِعُهُ بِإِحْسَانٍ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ منہج السلف پر قائم ہیں لیکن احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے نہیں۔ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَنْهَجَ السَّلَفِ، وجہ کیا ہے؟ کہ منہج السلف کو جانتے ہی نہیں ہے، منہج السلف ہے کیا؟ علم کی کمی، پہلی بات۔ اچھا دوسری وَيَظُنُّ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ أَوْ هَذَا الْقَوْلَ مِنْ قَوْلِ السَّلَفِ، وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے، یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کا یہ فعل یا یہ قول جو وہ کہہ رہا ہے یہ سلف کے اقوال میں سے ہے، یہ سلف نے کہا ہے، او فعل یا ان کا فعل ہے۔ فَلَا يَكُونُ بِإِحْسَانٍ، تو ایسا کبھی احسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ فَلَبُدَّ لَكَ إِذَا أَرَدْتَ أَن تَنْهَجَ مَنْهَجَ السَّلَفِ ان تتعلم طریقتهم، اسے انڈر لائن کریں۔ یعنی علم صرف ان کا علم مادہ نہیں ہے، بلکہ علم کیا چیز ضروری ہے؟ ان کے منہج، ان کے راستے کو جاننا لازمی ہے، ان کا طریقہ کیا تھا ہر معاملے میں، علم کے تعلق سے، عمل کے تعلق سے، تقوی کے تعلق سے، اخلاق کے تعلق سے، فطروں کے تعلق سے۔ اگر فطرے ہو جائے تو منہج کا سلف کا منہج کیا تھا، طریقہ کیا تھا، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں فلا بد لك اذا اردت ان تنهج منهج السلف، تمہارے لیے لازمی ہے، سن لے غور سے، اگر تمہارے لیے لازمی ہے، اے طالب علم، خصوص طور پر ہر وہ شخص جو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے، فرماتے ہیں فلا بد لك اذا اردت ان تنهج منهج السلف ان تتعلم طریقتهم، سب سے پہلے ان کو طریقت کو اچھی طرح جان لو، کیونکہ طریقہ کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا۔ وهذا الكتاب من الكتب التي تصف لك طريقه السلف وتبينها، وہ یہ کتاب جو ہے، کہاں سے ہمیں ملے گا طریقۃ السلف، کہاں سے ہم جانیں گے؟ تو آسانی کے لیے فرماتے ہیں شیخ صاحب رحمہ اللہ، یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں شرح السنہ جو ہے، یہ ان کتابوں میں سے ہے جو تمہیں سلف کا راس و سلف کا منہج بیان کرے گی۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سلفیت کیا ہے؟ اتباع احسان۔ اتباع احسان کیا ہے؟ کیسے ہوگا؟ منہج سلف کو جاننے سے، مکمل منہج، کیوں کا طریقہ کیا رہا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بات بغیر غلو کے اور بغیر تساہل کے. اور یہ ایک میں سمجھتا ایک قاعدہ ہے, اگر آپ نے پروفیشن کی طرف پہنچنا ہے تو ان چیز تین چیزوں کا ہونا لازمی ہے. کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں, اگر آپ عبادت کو لے لیں, میں نے نماز کی مثال دی ہے عبادت کے اعتبار سے, اگر بغیر علم کے عبادت کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, اگر غلو سے کام لیتے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اگر کمی کرتے تساہل کرتے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. پرفیکشن ہو ہی نہیں سکتی, بلکہ پرفیکشن سے دور کی بات ہے. وہ عبادت تو بڑا کوشچن مارک کہے گا کہ کیا قبول ہوئی ہے نہیں, صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. دنیا کی مور میں دیکھ لیں, آپ ٹیچنگ کرتے, آپ ٹیچر ہیں مثال کے طور پہ, بغیر علم کے کیا بتائیں گے آپ؟ اچھا, آپ غلو سے کام لیتے ہیں, جو پڑھانا ہے اس سے ڈبل پڑھاتے ہیں, سختی سے کام لیتے ہیں, فائدہ ہوگا؟ یعنی جو آپ کو مادہ دیا گیا علمی اور اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے گھنٹوں میں کہ آپ نے اتنی وقت میں ختم کرنا ہے, اور آپ غلو سے کام لے کے تاکہ بچے بہت زیادہ پڑھ جائے سمجھ جائے, آپ پورے ہفتے کے لیکچر ایک دن میں ان کو سمجھا دیتے ہیں یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, کیا خیال ہے سمجھیں گے وہ؟ یا ایسے ٹیچر پرفیکٹ ٹیچر ہوگا, کوئی اتقان ہوگا اس کے عمل میں, یا تساہل سے کام لینا ہے اس کے بالکل اپوزٹ افراط و تفریط, جو کام سونپا گیا ہے اس کا حق ادا نہیں کرنا ہے, اور آخر میں پھر پورے سال میں چھٹیاں زیادہ کرنی ہے یا پورا منہج جو دیے گا اس کو نہیں پڑھا سکا تو آخر میں جو ہے پھر امتحانوں سے پہلے صرف سلیبس کو پورا کرنے کے لیے جلدی سے کام کرنا ہے, تب یہ کام نہیں چلے گا. روزمرہ زندگی میں ہم پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں, کیا تین چیزیں بغیر ممکن ہیں؟ علم ہے, لازمی ہے, پھر غلو سے بچنا ہے اور تساہل سے بھی بچنا ہے, تب جا کے آپ کے قول میں آپ کے فعل میں پرفیکشن ہو سکتی ہے. آخری جملہ امام بحر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وعند قرن الثالث القرن الرابع, شخص حفظ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, القرن التي اثنى علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ زمان جن کی مدح کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کی ہے, وہ یہ ثلاثة قرون, تین زمانے, الصحابة والتابعون وتباع التابعین, تین زمانے, صحابہ کا زمانہ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا زمانہ بھی اس میں شامل ہے, والتابعون تابعین کا زمانہ, واتباع التابعین اور تبع التابعین کا زمانہ, والرابع من بعد اتباع التابعین, چوتھا زمانہ جو ہے جس کی بات ہوئی ہے یہ اتباع التابعین کے بعد کا زمانہ ہے. ایک علمی بات سن لیں ذرا, پیاری بات فرماتے ہیں, وَإِذَا تَأَمَّلْتَ وُجُودَ الْأَئِمَّةِ, اگر آپ تأمل سے کام لو, غور فکر کریں, جو بھی امت کے سب سے بڑے امام الائمہ, ان کا وجود کس زمانے میں تھا؟ فرماتے ہیں, وجود الحفاظ, ائمہ کرام کا وجود جو حفاظ ہیں امام, وہ وجدتهم في هذه القرون, آپ ان کو انہی زمانوں میں پائیں گے, ان کے بعد میں بہت کم آپ کو نظر آئے گا. فی الائمۃ الاربعہ, چاروں امام کس زمانے میں ہیں؟ ان چار صدیوں کے اندر ہے کے باہر ہے دیکھ لیں آپ. وفی من الائمۃ الکبار, اور کبار ائمہ دیکھ لیں, کتب و ستہ, اصحاب کتب و ستہ جو ہیں آپ کو یہیں پہ ملیں گے, سبحان اللہ. سب سے آخر کس کی وفات ہوئی کون بتائے گا کتب و ستہ میں سے؟ امام النسائی, بارک اللہ فیک, کیا ہے؟ 303 ہجری, بارک اللہ فیک. ایسے اچانک سوال کو جب اچانک جواب ملتے ہیں نا تو پھر مزہ آ جاتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہیں ریوائز کرنے والے پڑھنے والے, جزاکم اللہ خیر. ورنہ پھر کچھ جواب نہ ملے نا ایسا, پھر تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے, پتہ نہیں یار یہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں, تو اچھا ہوم ورک کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. شاہ صاحب فرماتے ہیں, شاہ صاحب حفظہ اللہ, ذرا غور سے الفاظ ذرا غور سے سنیں, فرماتے ہیں, وإذا تأملت وجود الأئمة ووجود الحفاظ وجدتهم في هذه القرون, فيها الأئمة الأربعة وفيها من الأئمة الكبار, النجوم النيرة چمکتے ہوئے تارے، سبحان اللہ، کلم فی هذه القرون، سب اسی یا انہی زمانوں میں ہیں. وهذا مصداق ما اخبر به صلى الله عليه وسلم، وهي مصداق جو خبر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، بقوله، اس فرمان سے، خیرکم قرنی ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم. مصداق ہے کہ نہیں؟ زمانہ بہتر کیوں ہوتا ہے؟ یا زمانے میں بہتر کس اعتبار سے آتی ہے؟ کیا صرف آب و ہوا کے بدلنے سے، موسم کی تبدیلی سے، یا دنیاوی طاقت سے؟ جو زمانے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بہتری کے ساتھ زمانہ بہتر ہوتا ہے یا اس میں کمی ہوتی ہے؟ سب سے بہترین لوگ کس زمانے کے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ علی اطلاق. سید مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے افضل لوگ ہیں انبیاء کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام. پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے کو دیکھ لیں آپ. ان سے براہ راست علم حاصل کیا، صحابہ نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، عمل کو بھی دیکھا، تقوی کو بھی دیکھا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ان جیسے کوئی آنکھیں نہیں دنیا میں، واللہ. کتنی پیارے لوگ تھے، وہ کیا زمانہ تھا کہ صبح اٹھتے ملاقات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز کے وقت سے لے کے آپ دیکھیں، جب سوتے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے یعنی ملاقات کرنے کے بعد جا کے سوتے، سارا دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی آدھے سے زیادہ دن طالب علم میں ہوتا تھا. روزگار بھی تھا، کام بھی تھا، بچے بھی تھے، گھر بھی تھے، ان کی دنیا بھی تھی. دنیا کیسی تھی ان کی؟ کمال کی دنیا تھی واللہ. صحابہ کے بعد تابعین ہے، براہ راست علم حاصل کیا، صحابہ کرام کو دیکھا اپنے آنکھوں سے، ان سے ملاقاتیں کی، ان سے علم حاصل کیا. کہا امام حسن بصری رحمہ اللہ یعنی 300 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، کتنی بڑی بات ہے. یعنی آپ ایک شخص اٹھ کے دیکھتے کہ 300 صحابہ کے پاس ہو جاتا ہے، مختلف صحابہ کے پاس، ان سے ملاقاتیں کرتا ہے، احادیث کا علم لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، براہ راست جواب دیتے ہیں. ہم نے دیکھا، ہم تو پڑھ رہے ہیں نا، صحابی کا قول نقل کر رہے ہیں یا کسی عالم کا قول نقل کر رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ایسے کیا ہے، اگر رکوع کیا ہے تو ایسے رکوع کیا ہے، سجدہ کیا تو ایسے سجدہ کیا ہے، اگر مسکرائے ہیں تو ایسے مسکرائے ہیں، اگر کھانا کھایا تو ایسے کھانا کھایا ہے، پانی پیا تو کیسے پانی پیا ہے. پوری زندگی ایک آپ کو نقشہ بتا دیتی ہے جو آپ کے سامنے آ جاتا ہے، کمال ہے واللہ. پھر تابعین ہے، اتباع التابعین، جن تابعین سے براہ راست علم حاصل کیا ہے. اچھا ان کی زندگی دیکھیں آپ، یہ کیوں یعنی وہ زمانے، یہ تین زمانے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں، پھر اس میں، یہ تین زمانے یا چار زمانے، جیسے کہ راوی کہتا ہے میں بھول گیا تین تھے یا چار تھے، کمال ہے. راوی کیوں بھولا ہے؟ اللہ کے کرم، چوتھا بھی بیچ میں آنا تھا. وہ لوگ کہتے چوتھا تو ہے ہی نہیں اس میں. اور دیکھا جائے تو ان چار زمانوں کے اندر ہی علم، عمل، تقوی کے کوئی مثال آپ کو ملتی نہیں، پوری دنیا میں نہیں ملے گی آپ کو، صرف اسلامک ورلڈ میں نہیں، آپ جتنی بھی ادیان ان کو دیکھ لیں نہیں ملے گی آپ کو ایسے مثال واللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خیرکم قرنی حق ہے کہ نہیں؟ اور یہ تین، یہ چار زمانے یعنی دنیا کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ ان جیسے کوئی زمانے نہیں ہیں. مصداق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واللہ. ہمارا کیا کام ہے؟ اس زمانے میں ہم تو نہ واپس جا سکتے ہیں، نہ وہ زمانہ کبھی اس وقت آ سکتے، یعنی اس زمانے کے لوگ نہیں دوبارہ آ سکتے، لیکن کیا ان کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنا کو بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہی قرآن، یہی سنت، یہی سیرت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ علم، علمی مادہ موجود تھا اس زمانے میں، آج بھی موجود ہے. لوگ وہ نہیں ہیں، لوگوں کا درجہ کوئی پا نہیں سکتا، اما حفاظ ہیں یا ان سے پہلے جو تابعین ہیں یا صحابہ جو ہیں، ان کا درجہ کوئی، درجہ کے اعتبار فضیلت کو پا نہیں سکتا کوئی بعد میں آنے والے. لیکن ان کا جو علمی راستہ ہے، جو ان کی محنت ہے، جو ان کی ہمت ہے، جو علم وہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، کیا ان کی اتباع بے احسان کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. آپ دوسرے سے نہ پوچھیں، تیسرے سے نہ، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے 24 گھنٹے میں سے آدھا دن، 12 گھنٹے کا آدھا اس سے 6 گھنٹے لگا سکتا ہوں کہ نہیں اتباع بے احسان کے لیے؟ سب سے پہلے کسی کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت. ابھی ہم نے کہا علم کی، کیا علم کے لیے وقت درکار ہے کہ نہیں؟ کیا بغیر وقت کے علم ممکن ہے؟ کوئی دنیا کا علم لے لیں آپ، ہمارے بچوں کے جب امتحان شروع ہو جاتے ہیں تو ہماری حالت بچوں سے زیادہ بگڑ جاتی ہے، نہیں بگڑتی؟ ہمارا دن رات، ہمارا وقت، ہمارا پورا سب معاملہ درم برم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی مصیبت جیسے آ گئی ہے. واقعی ہوتی مصیبت ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو ہم جانتے ہیں علم اساس ہے، ہر خیر کی اساس ہے، دنیا میں بھی، دنیا میں امور میں بھی اور دینی امور میں بھی ہم جانتے ہیں. لیکن ہم دین کے لیے، اس منہج کے لیے ہم کتنا وقت اور علم حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت یا مشقت کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، سوچے گی نہیں، ارادہ نہیں تو کریں گے بھی نہیں. جو کر رہے ہیں کتنا کر رہے ہیں، جنہوں نے ابھی نہیں کیا تو وہ کیا کر رہے ہیں، اور جو ارادہ کر چکے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ تین قسم کے لوگ ہیں صرف. میرا خیال وقت آئے کچھ کرنے کا، شیطان موقع نہیں دے گا آپ کو سوچنے کا، اچھا کل کروں گا، ابھی وقت ہے، ابھی میں یہ دھیان دے دوں، ابھی یہ پڑھائی کر لوں، اچھا بچوں کی ابھی ذمہ داری آ گئی، یہ نبھا لوں، ابھی نئی شادی کی ہے، ابھی وقت ہے. نہیں ملے گا وقت. واللہ یہ ساری نعمتیں ہیں دنیا میں، علم بھی نعمتوں میں سے ہے. اگر آپ اسے اپنی دین کی خدمت کے لیے، مسلم خدمت کے لیے آپ لگا دیں تو واللہ نعمت ہے. بیوی بچے بھی نعمت ہیں، روزگار بھی نعمت ہے، دنیا میں علم بھی نعمت ہے. لیکن عجب ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، یہ نعمت نقمتوں میں بعض لوگوں کے لیے بن جاتی ہیں، بدل جاتے ہیں، نقمت ہے نعوذ باللہ. ایک طالب علم سے ملاقات ہوئی کافی عرصے کے بعد، واپس آیا دنیا میں تعلیم حاصل کر کے، اور میں نے جو سلف اور جو دنیاوی دینی تعلیم وہ بھی یعنی حاصل کرتا رہا الحمدللہ. تو واپس آ کے اس نے ایک مجھ سے سوال پوچھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، مجھے نصیحت کریں میں کیا کروں، ابھی شادی بھی ہونی ہے انشاءاللہ، پھر جاب بھی ابھی شروع کرنی ہے، ابھی کیونکہ پریکٹیکل لائف ابھی قدم رکھا ہے تو ظاہر ہے یہ ترتیب ہوتی ہے نا، جب تعلیم پوری ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، شادی تیار، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے پھر روزگار کا ہونا لازمی ہے، ورنہ کئی والدین کہتے ہیں بھائی ہم سپورٹ کرتے ہیں، شروع کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا بعض کا اپنا بزنس ہوتا ہے، چلو بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ میں بزنس اپنا سنبھالنا جو بھی کرنا ہے. تو یہ ترتیب ہماری روزمرہ زندگی کی ایک ترتیب ہے کہ دنیاوی تعلیم مکمل ہو گئی، اب شادی ہے، روزگار ہے، پھر بچے ہیں، پھر میدان کھلا ہے، اور بس اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. میں نے کہا دیکھیں، چار ہتھکڑوں سے بچ جانا، چار ہتھکڑے آپ کو لگ نہ جائے، باقی ٹھیک ہے، یہ نصیحت کرتا ہوں میں آپ کو. ہے نعمت عام کے لیے، لیکن ہتھکڑی نہیں ہونی چاہیے، طالب علم رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے عملی میدان میں کچھ رکاوٹیں شروع سے پیدا ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے روزگار، روزگار سے پہلے صرف اسٹوڈنٹ لائف تھی، علم حاصل کرنا ہے دنیاوی، وقت مل جاتا تھا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. اب جب روزگار شروع ہوگا تو اس میں وقت جو آپ کا کچھ بچتا تھا وہ اس میں لگ جائے گا. 8 گھنٹے ڈیوٹی یا 9 گھنٹے ڈیوٹی، پھر آنے جانے کا 1 گھنٹہ لگا رہے، 9-10 گھنٹے چلے جائیں گے، پھر تھکن ہے، تھکاوٹ، 2 گھنٹے آپ نے فریش ہونے کے لیے آپ نے سونا بھی ہے، ریسٹ بھی کرنا ہے، یعنی 10-12 گھنٹے چلے گئے ہیں. دوسری بیوی شادی ہو گئی، اللہ رحم کرے، جو بچے کو 4-5 گھنٹے وہ بھی ادھر لگ چلے جائیں گے. روزگار ہو گیا، پھر بیوی آ گئی، پھر بچے کو خوشخبری آ گئی، چوتھی بات ان تینوں کو سنبھالنا، یہ الگ سے ہتھکڑی ہے. 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں، 4 ہتھکڑی ہیں، دیکھ لیں آپ کس طریقے سے ان سے بچنا ہے. میں نہیں کرے کہ روزگار تلاش نہ کریں، یہ نہیں کہہ رہا کہ شادی نہ کریں، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بچے پیدا نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا وقت کو صحیح طریقے سے لگائیں اور سب کا حق دیں جو اس کا حق ہے. قرآن و سنت کا کتنا حق ہے آپ کی زندگی میں؟ میں نے جو سلف کا حق کتنا ہے یہ دیکھ لیں آپ. آپ کے والدین ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کا روزگار ہے، سب کا حق ہے. اتقان کے ساتھ رہنا نا احسان کے ساتھ، یہی بات ہوئی نا، یہی بات کر رہے ہیں ہم. علم کی بنیاد پر حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی اور حقوق العباد یہ جاننا لازمی ہے. غلو سے بچیں، تساؤل سے بچیں، سب کو اس کا حق دیں. علم کا حق ہے، عمل کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، آپ کا جو کام کرتے ہیں رزق حلال جو کر رہے ہیں وہ، اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. بس یہ ساتھ لے کے چلیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں آسانی رب کی طرف سے آتی ہے، آسانی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ذمے صحیح کام کرنا ہے، جیسے کہ کام کرنے کا حق ہے. اس کا رزلٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے، لازمی ہے کہ آپ کو نتیجہ دنیا میں دکھا دیا جائے. آپ 12 گھنٹے محنت کرتے ہیں، لازمی ہے کہ آپ کی تنخواہ بھی ڈبل ہو جائے، یا لوگ آپ کے کام کو سراہے اور آپ کو شاباشی دے، لازمی ہے؟ نہیں، لازمی نہیں ہے. آپ لوگوں کی طرف دیکھے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑا کام کرتے ہیں یار، فلان بندہ جو سارے دن سوتا رہتا ہے، ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بڑے کام کرتے ہیں، انہیں کی تعریفیں ہوتی ہیں، ہمیں تو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے. میں کہ یار یہ تو مصیبت ہے، ہم کرتے لوگوں کے لیے ہیں. اگر آپ ان کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں لوگوں کو، تو یہ لوگ راضی کبھی نہیں ہوں گے، تو آپ ایسے مایوس ہوتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے. آپ کام کریں رب کے لیے. ہم حلال کیوں کماتے ہیں؟ لوگوں کے لیے حلال کماتے ہیں یا اللہ کے حکم کی سے ہم حلال کماتے ہیں؟ بتائیں مجھے. اگر آپ لوگوں کے لیے حلال کماتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر، کیونکہ جب بھی موقع ملے گا حرام کرنے کا لازمی کھائیں گے آپ، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. جب لوگوں کی نظر سے ذرا دور ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، پھر حرام بھی آسان ہو جائے گا. لیکن جب رب کے لیے آپ حلال کماتے ہیں تو پھر چاہے دنیا دیکھے نہ دیکھے آپ حلال ہی کماتے رہیں گے. اس کا آپ کو رزلٹ دنیا میں ملے یا نہ ملے، اللہ کی قسم آخرت میں مل کے رہے گا، اور اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا. اللہ کا فضل عظیم ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے پیاروں کو، اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے اور دے کے بھی اس سے زیادہ آزماتا ہے. آج جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو پتہ نہیں کوئی آزمائش میں ہے بیچارہ، اور جس کے پاس بہت زیادہ ہے وہ توقع اور بھی زیادہ کی توقع کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میرا حق ہے، میں دوسرے سے زیادہ افضل ہوں، میری فیملی بہت بڑی ہے، میرا یہ بہت بڑا ہے، میرا وہ بہت بڑا ہے. تمہیں اس فیملی میں پیدا کس نے کیا ہے؟ تم مرضی سے وہاں پہ چلے گئے ہو، اس رب کا کمال ہے اور تمہارے لیے آزمائش ہے، تم کرتے کیا ہو؟ اس لیے علماء کا یہ قول، ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک یعنی دونوں ترازو پہ رکھ کے دیکھا ہے، صبر اور شکر. کیا مصیبت زیادہ کے لیے صبر کرنا، اور وہ شخص جس کے پاس سارا خیر موجود ہے اس کے لیے شکر کرنا، زیادہ مشکل کیا ہے؟ وہ تو شاید کسی نتیجے میں نہ پہنچ سکے، کبھی اس کو ترجیح، کبھی اس کو ترجیح دیتے ہیں. بعض علماء نے، بعض علماء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے صبر سے، کیونکہ جو جسے صبر کرے اس کے پاس کچھ ہے نہیں. صبر مطلب حبس النفس، آپ نے آپ کو روکے رکھنا ہے، جب ہوتا کچھ نہیں، مصیبت آ گئی، کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا آپ کے پاس خیر پہنچا ہے، آپ نے شکر ادا کرنا ہے، حق ادا ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے حق ادا کرنا. تو اس لیے دونوں چیزیں جو ہیں، دونوں آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصیبت کی مصیبت جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احسان، کوئی خیر انعام پہنچتا ہے، دونوں رب کی طرف سے ہیں، اور دونوں کی ایک بنیادی وجہ ہے، آزمائش ہے. اور آزمائش میں ہمیشہ کامیابی کی طرف دیکھا جاتا ہے، اور کامیاب وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے.